تیسری قسم سے وہ اعمال و افعال تعلق رکھتے ہیں جو بنیادی اعمال کی تکمیل کرتے ہیں یا انہیں سوارتے نکھارتے ہیں، مثلا پیسنا اور پکانا زراعت کے لیے، دھونا اور سینا لباس کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ انسانی جسم کے اعضاء سے مشابہت، دنیاوی زندگی سے تعلق رکھنے والے یہ افعال انسانی جسم کے اعضاء سے کافی مشابہت رکھتے ہیں، جس طرح انسانی جسم کے وجود کے لیے اس کے اعضاء ضروری ہیں، اسی طرح دنیا کے قیام کے لیے یہ اعمال ضروری ہیں۔ دنیاوی اعمال کی طرح انسانی جسم کے اجزاء بھی تین طرح کے ہیں، ایک بنیادی اعضاء ہیں جیسے دل، جگر اور دماغ وغیرہ، دوسرے وہ اعضاء ہیں جو بنیادی اعضاء کے تابع اور معاون ہیں جیسے معدہ، رگیں، شریانیں، پٹھے اور نسیں وغیرہ، تیسرے وہ اعضاء ہیں جن سے اعضاء کی تکمیل ہوتی ہے یا زینت ملتی ہے جیسے ناخن، انگلیاں، بھویں اور بال وغیرہ۔ دنیاوی اعمال میں افضلیت کا مسئلہ، ان صنعتوں اور پیشوں میں سے اعلیٰ اور افضل بنیادی پیشے ہیں، ان میں بھی سیاست سب سے افضل ہے کیونکہ انسانوں کے باہمی تعلق اور اجتماعی زندگی کا دار و مدار سیاست پر ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو لوگ اس خدمت سے وابستہ ہوں ان میں دوسری خدمات سے وابستہ لوگوں کی بنسبت زیادہ کمال ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سیاست کار دوسرے پیشہ وروں سے خدمت لیتے ہیں اور انہیں اپنا تابع سمجھتے ہیں۔ بندگان خدا کی اصلاح اور دنیا و زندگی میں ان کی رہنمائی، صحیح رہنمائی کے لیے سیاست کے چار مراتب ہیں۔ پہلی سیاست جو سب سے اعلیٰ و افضل ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیاست ہے، ان کا حکم عام و خاص پر ظاہر و باطن ہر طرح نافذ العمل ہوتا ہے۔ دوسری سیاست خلفاء، حکام اور بادشاہوں کی ہے، جس کا حکم عام اور خاص سب پر ہے مگر صرف ظاہر پر باطن پر نہیں۔ تیسری سیاست ان علماء کی ہے جو اللہ اور اس کے دین کا علم رکھتے ہیں، ان کا حکم صرف خاص لوگوں کے باطن پر ہے، عام لوگوں کا فہم اس درجے کا نہیں ہوتا کہ وہ ان سے استفادہ کر سکیں، اور نہ علماء کو عوام کے ظاہر پر تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ چوتھی سیاست وائزوں کی ہے، ان کا حکم صرف عوام کے باطن پر ہوتا ہے۔ ان چاروں سیاستوں میں نبوت کے بعد اشرف و اعلیٰ علم کی تعلیم، لوگوں کو مہلک عادتوں اور بری خصلتوں سے بچانا، انہیں اچھے اخلاق اور اخروی سعادت کی راہ دکھانا ہے، اور تعلیم کی غرض و غایت بھی یہی ہے۔ تعلیم کی افضلیت کا ایک اور سبب، تعلیم کو ہم نے اور افعال و اعمال کی بنسبت افضل بتلایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی پیشے کا شرف تین چیزوں سے جانا جاتا ہے، یا تو اس قوت سے جس سے اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، مثلا عقلی علوم لغوی علوم سے افضل ہیں، اس لیے کہ حکمت عقل سے معلوم ہوتی ہے اور لغت کان کے ذریعے سننے سے، یہ ظاہر ہے کہ قوت عاقلہ قوت سامعہ سے افضل ہے، اس لیے وہ چیز بھی افضل ہو جو عقل سے معلوم ہو۔ دوسری چیز جس سے کسی صفت یا پیشے کی افضلیت سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا فائدہ عام ہو، مثلا کھیتی کی افادیت زرگری کے مقابلے میں، کھیتی سے نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، زرگری کے برخلاف کہ اس کے فوائد حیوانوں کو تو کیا، عام انسانوں کو بھی حاصل نہیں ہیں۔ تیسری چیز جس سے کسی پیشے کے شرف کا پتہ چلتا ہے وہ محل ہے، یعنی وہ چیز جس میں اس پیشے کا عمل ہو، مثلا زرگری دباغت کے پیشے سے افضل ہے کیونکہ سنار زرگر تو سونے پر عمل کرتا ہے اور چمڑا پکانے والا چمڑے پر عمل کرتا ہے۔ ان تینوں اصولوں کی روشنی میں آپ تعلیم کا جائزہ لیں تو شرف اور افضلیت کے یہ تینوں اسباب اس میں موجود پائیں گے، اس لیے کہ دینی علوم جنہیں راہ آخرت کے ادراک کا ذریعہ بھی کہا جا سکتا ہے کا سمجھنا فہم و بصیرت کی گہرائی پر موقوف ہے۔ یہاں اس امر کی وضاحت ضروری نہیں کہ عقل تمام انسانی صفات کے مقابلے میں ارفع و اعلیٰ ہے، جیسا کہ کتاب العلم کے آخری باب میں ہم یہ حقیقت بیان کریں گے، چنانچہ عقل ہی سے انسان اللہ کی دی ہوئی امانت کا بار اٹھاتا ہے اور اسی کے ذریعے قرب الہی کے حصول میں کامیاب ہوتا ہے۔ تعلیم کے فائدے کی عمومیت بھی ظاہر ہے، بلا شبہ تعلیم کا بڑا فائدہ آخرت کی سعادت ہے، تعلیم کا محل کے افضل ہونے میں بھی شبہ نہیں کیونکہ علم انسان کے دل میں تصرف کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ زمین پر موجود تمام مخلوق میں سب سے افضل انسان ہے، اور انسان کے اعضاء میں سب سے اعلیٰ عضو اس کا دل ہے، معلم دل کی تطہیر و اصلاح اور تہذیب نفس میں مشغول رہتا ہے اور اس کی اللہ تک رہنمائی کرتا ہے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ علم سکھلانا اللہ کی عبادت بھی ہے اور اس کی خلافت بھی، اور یہ خلافت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عالم کے دل کو اپنی خاص صفت علم سے نوازا ہے، گویا عالم کا دل اللہ تعالیٰ کے بہترین خزانوں کا محافظ ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ اسے ان خزانوں میں سے ان لوگوں پر خرچ کرنے کی اجازت بھی ہے جو ضرورت مند ہیں۔ غور فرمائیں، اس سے بڑھ کر اور کون سا منصب ہو سکتا ہے کہ آدمی قرب الہی اور جنت الفردوس کی طرف مخلوق کی رہنمائی کے لیے اس کے اور خدا کے درمیان واسطہ ہو۔ دوسرا باب، پسندیدہ اور ناپسندیدہ علوم اور ان کے احکام۔ فرض عین علم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو خواہ چین میں ہو۔ معلوم ہوا کہ علم ایسا بھی ہے جو ہر مسلمان کے لیے فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ فرض عین علم کون سا ہے۔ یہ اختلاف اتنا زیادہ ہے کہ 20 سے زائد فریق اس میں اپنی الگ الگ رائے رکھتے ہیں۔ ہم سب کی تفصیل بیان نہیں کریں گے۔ اختلاف کا ماحصل صرف اتنا ہے کہ ہر فریق نے صرف اس علم کو واجب قرار دیا ہے جس سے وہ وابستہ ہے۔ مثلا متکلمین علم کلام کو واجب قرار دیتے ہیں کیونکہ باری تعالی کی وحدانیت اور اس کی ذات و صفات کا علم اسی سے ہوتا ہے۔ فقہا کے نزدیک علم فقہ واجب ہے کیونکہ اس علم کے ذریعے حلال و حرام کا پتہ چلتا ہے اور جائز و ناجائز معاملات کا علم ہوتا ہے۔ علم فقہ سے ان کے نزدیک وہ مسائل و احکام مراد ہیں جن کی ہر ایک کو ضرورت پیش آتی ہے، نہ کہ وہ معاملات جو شاذ و نادر پیش آتے ہیں۔ مفسرین اور محدثین کے خیال میں وہ علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، کیونکہ باقی تمام علوم انہی دو کے پرتو ہیں۔ صوفیہ کی رائے میں علم تصوف وجوب کا درجہ رکھتا ہے۔ پھر صوفیہ میں بھی کئی گروہ ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ علم مراد ہے جسے انسان اپنی حالت اور خدا کے ہاں اپنے مقام کا ادراک کر سکے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس علم کا تعلق اخلاص سے ہے، نیز نفس کی فتنہ انگیزیوں سے واقفیت، شیطانی وسوسوں اور فرشتوں کے الہام میں امتیاز کرنا بھی اسی علم کا حصہ ہے۔ کچھ دوسرے لوگ اسے باطنی علم قرار دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ چند ایسے مخصوص لوگوں پر واجب ہے جو اس کے اہل ہیں۔ ان حضرات نے لفظ ہر مسلمان کے عموم کو بدل ڈالا اور اپنے لیے خاص کر لیا۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علم ہے جس کا ذکر اس حدیث میں ہے، بنی الاسلام علی خمسی شہادت ان لا الہ الا اللہ آخر تک، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے، اول اس کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں آخر تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ واجب یہی پانچ چیزیں ہیں، چنانچہ وہ علم بھی واجب ہونا چاہیے جس سے ان کے عمل کی کیفیت کا علم ہو۔ حقیقت کیا ہے؟ اب ہم وہ بات بیان کرنا چاہتے ہیں جن پر طالبان حق کو یقین کرنا چاہیے اور جسے کسی شک کے بغیر قبول کر لینا چاہیے، وہ علم جسے فرض عین کہا جا سکتا ہے۔ ہم پیش لفظ کی ایک عبارت میں اس طرف اشارہ کر چکے ہیں، چنانچہ ہم نے لکھا ہے کہ علم کی دو قسمیں ہیں، علم معاملہ، علم مکاشفہ۔ حدیث میں ہر علم کو ہر مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے، وہ علم معاملہ ہے۔ وہ معاملات جن کا ایک عاقل بالغ شخص مکلف اور پابند قرار دیا گیا ہے تین ہیں، پہلا اعتقاد، دوسرا عمل اور تیسرا ترک عمل۔ چنانچہ کوئی عاقل آدمی احتلام کی بنا پر یا عمر کی راہ سے دن کو چاشت کے وقت بالغ ہوا، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے شہادت کے دونوں کلمے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سیکھے اور ان کے معنی سمجھے۔ اس کے لیے ان دونوں کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا واجب ہے، نہ کہ بحث و تکرار کرنا یا دلائل لکھ کر ان کا یقین کرنا۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ ان کلموں کی تصدیق اس طرح کرے کہ کسی قسم کا شک یا تردد باقی نہ رہے۔ اتنی بات بعض اوقات بحث و تمہیس اور دلائل کے بغیر بھی محض سننے سے حاصل ہو جاتی ہے۔ بحث و تمہیس اور دلائل کی جستجو اس لیے ضروری نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اجڑ باشندوں سے محض تصدیق و اقرار ہی کو کافی سمجھا ہے، دلائل کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے۔ بہرحال اگر آدمی اس وقت اتنا جان لے تو یہ کافی ہوگا۔ اس وقت جو علم اس کے لیے فرض عین تھا وہ کلموں کا سیکھنا اور ان کے معنی سمجھنا تھا، اور کوئی چیز اس سے فرض نہیں تھی، چنانچہ اگر وہ ان دونوں کلموں کی تصدیق کے بعد مر جائے تو بلا شبہ اللہ تعالی کا اطاعت گزار بندہ کہلائے گا اور اسے نافرمان کہنا صحیح نہ ہوگا۔ کلمہ شہادت کی تصدیق کے بعد جو چیزیں اس پر واجب ہوں گی وہ مختلف حالات میں مختلف ہوں گی، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر شخص پر یکساں طور پر واجب ہوں، بلکہ بعض لوگ ان سے مستثنا بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا اعتقاد، عمل اور ترک عمل تینوں میں ممکن ہے۔ فعل کی مثال یہ ہے کہ بالفرض وہ شخص چاشت کے وقت سے ظہر تک زندہ رہے تو ظہر کا وقت شروع ہو جانے کی بنا پر ایک نیا واجب اس پر یہ ہوگا کہ وہ طہارت اور نماز کے مسائل سیکھے۔ پھر اگر وہ شخص بلوغ کے وقت تندرست ہو اور یہ خیال ہو کہ اگر اس نے طہارت اور نماز کے مسائل زوال کے بعد سیکھنا شروع کیے تو عین وقت تک سب کچھ سیکھ کر عمل نہ کر سکے گا، بلکہ سیکھنے میں مشغول رہا تو نماز کا وقت گزر جائے گا۔ ایسے شخص کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ہی طہارت و نماز کے مسائل سیکھ لے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ علم جو عمل کے لیے شرط ہے، عمل کے واجب ہونے کے بعد واجب ہوگا، اس لیے قبل از وقت سیکھنا ضروری نہیں ہے۔ یہی حال باقی نمازوں کا ہے۔ پھر اگر وہ شخص رمضان تک زندہ رہا تو روزے کے مسائل کا علم حاصل کرنا ایک نیا واجب ہوگا، لیکن یہ جاننا کہ روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، روزے میں نیت ضروری ہے۔ روزے دار کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ مذکورہ وقت میں کھانے پینے اور جمع کرنے سے باز رہے۔ یہ عمل روزہ، عید کا چاند دیکھنے یا دو گواہوں کی گواہی دینے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ شخص صاحب نصاب ہو جائے یا بلوغ کے وقت ہی اس کے پاس اتنا مال تھا جس پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہوگا کہ زکوٰۃ کی واجب مقدار کیا ہے۔ مگر یہ اسلام لانے کے وقت ضروری نہیں ہوگا، بلکہ بحالت اسلام مال پر ایک سال گزر جانے کے بعد ضروری ہوگا۔ فرض کیجئے اس کے پاس صرف ایک اونٹ ہیں، دوسرے جانور نہیں ہیں، تو اسے اونٹ کی زکوٰۃ کے مسائل معلوم کرنے ہوں گے۔ اسی طرح مال کی دوسری قسموں میں یہ مفروضہ قائم کر لیجئے، اب اگر حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ فوراً حج کے مسائل سیکھنا شروع کر دے، کیونکہ حج عمر میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے اور کسی وقت بھی ادا کیا جا سکتا ہے، تو اس کا علم بھی فوری طور پر واجب نہیں ہوتا۔ لیکن علماء اسلام کو اسے یہ بتلانا چاہیے کہ حج عمر میں ایک مرتبہ اس شخص پر فرض ہے جسے زاد راہ اور سواری میسر ہو۔ یہ بتلانا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ احتیاط کے طور پر حج کرنے میں جلدی کرے۔ حج کے صرف ارکان اور واجبات کا علم ضروری ہوگا، نفلی اعمال کا نہیں، اس لیے کہ جو چیز نفل ہے اس کا سیکھنا بھی نفل ہے، اسے فرض عین نہیں کہا جا سکتا۔ رہی یہ بات کہ حج فرض ہونے کے بعد اس وقت اسے آگاہ نہ کرنا حرام ہے، یہ مسئلہ فقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پوری تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ ان افعال کا علم حاصل کرنا جو فرض عین ہیں بیک وقت ضروری نہیں ہیں، بلکہ اس میں تدریج کی گنجائش ہے۔ اب ترک فعل کی تفصیل سنیے۔ فعل کی طرح ترک فعل کا معلوم کرنا بھی حالات پر موقوف ہے اور ہر آدمی کا حال دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا گونگے پر واجب نہیں کہ وہ حرام گفتگو کا علم حاصل کرے، نہ اندھے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ناجائز نظر کے مسائل سیکھے۔ اس طرح جنگل کے باشندوں کے لیے ان مکانات کا جاننا ضروری نہیں ہے جہاں بیٹھنا حرام ہے۔ خلاصہ یہ کہ اگر معلوم ہو کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑے گی تو ان کا سیکھنا اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ جن امور میں وہ مبتلا ہو ان کی برائی سے آگاہ کر دینا ضروری ہے۔ مثلا اسلام لانے کے وقت وہ ریشم کے کپڑے پہنے ہوئے ہے یا غضب کی زمین پر بیٹھا ہوا ہے یا غیر محرم کی طرف دیکھ رہا ہے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ یہ امور جائز نہیں ہیں، یا وہ شخص اس وقت کسی امر حرام کا مرتکب نہیں ہے لیکن خیال ہے کہ وہ کسی بھی وقت ناجائز فعل کا مرتکب ہو سکتا ہے تو اسے آگاہ کر دینا بھی واجب ہے۔ مثلا اس شہر میں جہاں وہ رہتا ہے شراب پینے اور سور کا گوشت کھانے کا رواج ہے تو اسے بتلا دینا چاہیے کہ یہ دونوں فعل حرام ہیں، ان کا ترک کرنا واجب ہے۔ جہاں تک اعتقادیات کا تعلق ہے ان کا علم بھی پیش آنے والے حالات اور خیالات پر موقوف ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دل میں کلمہ شہادت کی معنی میں شک پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم حاصل کرے جس سے وہ شک دور ہو، لیکن اگر کسی قسم کا شک واقع نہ ہو اور یہ اعتقاد کرنے سے پہلے مر جائے کہ اللہ کا کلام قدیم ہے، وہ قابل رویت ہے، وہ حادث نہیں ہے، تو اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ اس کی موت اسلام پر ہوئی ہے۔ یہ شکوک و شبہات جو مزید چیزوں کے اعتقاد کا سبب بنتے ہیں، کبھی محض طبیعت کا رد عمل ہوتے ہیں اور کبھی شہر کے لوگوں سے بات چیت کرنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص کسی ایسے شہر میں رہتا ہو جہاں کے لوگ مبتدعانہ خیالات پر زیادہ گفتگو کرتے ہوں، تو اسے ابتدائے اسلام ہی میں حق سکھلا کر بدعت سے محفوظ کر دینا چاہیے تاکہ اس کے دل میں باطل کو جگہ نہ ملے۔ اگر ایسا ہوا تو اس کے قلب کی تطہیر میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی نو مسلم تاجر ہو اور ایسے شہر میں مقیم ہو جہاں سودی کاروبار ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سود کی حرمت کے متعلق علم حاصل کرے۔ اب تک جو گفتگو کی گئی ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ علم واجب کی کیفیت کا جاننا فرض عین ہے۔ جو شخص واجب عمل اور وجوب کے وقت سے واقف ہو جائے اس کے متعلق کہا جائے گا کہ اس نے فرض عین کا علم حاصل کر لیا ہے۔ حضرات صوفیاء کرام کا فرمانا بھی صحیح ہے کہ فرض عین سے وہ علم مراد ہے جو شیطانی وسوسوں اور ملکوتی الہام میں امتیاز نہ کر سکے، لیکن یہ اس شخص کے حق میں ہے جو اس کے در پہ ہو، کیونکہ عموماً انسان شر، ریا اور حسد کے عوامل اور دوائی سے خالی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری جلد مہلکات سے وہ باتیں معلوم کرے جن کی اسے ضرورت ہے۔ ان باتوں کا جاننا کیسے واجب نہ ہوگا؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث مہلکات شح مطاع ہوا مبتا متبع و اعجاب المرء بنفسی۔ یہ مسند بزار، تبرانی اور بیحقی کی حدیث ہے۔ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، وہ بخل جس کی اطاعت کی جائے، وہ خواہش جس کا اتباع کیا جائے، اور خود پسندی۔ اس طرح کے مذموم و ناپسندیدہ عادتوں سے بہت کم لوگ بچتے ہیں۔ کبر، عجب اور اس طرح کی دوسری صفات جن کا تذکرہ ہم کریں گے انہی تین مہلکات کے تابع ہیں۔ ان کا دور کرنا، اپنے دل کو ان سے پاک کرنا فرض عین ہے، اور اس وقت تک ان گندی صفات سے قلب کی تطہیر ممکن نہیں جب تک ان بری خصلتوں کی تعریف، ان کی علامات، اسباب اور ازالے کے طریقے معلوم نہ ہوں۔ اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی برائی میں نادانستہ طور پر مبتلا ہو جاتا ہے۔ برائی کا علاج یہ ہے کہ پہلے ہر سبب اور اس کے مخالف میں باہمی موازنہ کیا جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب برائیوں کے ساتھ ساتھ ان کے اسباب و عوامل کا علم بھی ہو۔ معلوم ہوا کہ مہلک عادتوں اور ان کے اسباب کا جاننا بھی فرض عین ہے۔ احیاء علوم دین کی جلد سوم میں ہم نے جو کچھ لکھا ہے وہ سب فرض عین ہے۔ لوگ لایعنی امور میں مشغول ہونے کی وجہ سے اسے چھوڑے بیٹھے ہیں۔ اگر نو مسلم شخص کسی اور مذہب سے منحرف ہو کر مشرف با اسلام ہوا ہو تو اسے جلد سے جلد جنت، دوزخ، بعث بعد الموت اور قیامت جیسے عقائد کی تعلیم بھی دینی چاہیے تاکہ وہ ان پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کرے۔ یہ عقائد بھی گویا کلمہ شہادت کے معنی کی تکمیل کرتے ہیں۔ اس لیے کہ جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا چکا ہے تو اس حقیقت پر بھی ایمان لائے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک پہنچائی ہے، یعنی یہ بات کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے جنت ہے، اور جو ان دونوں کی نافرمانی کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ فرض عین علم میں اس تدریجی عمل کی تفصیل سامنے آ چکی ہے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ حق بات یہی ہے۔ نیز یہ بات بھی محقق ہو چکی ہے کہ ہر شخص کو دن رات کے کسی بھی حصے میں عبادت یا معاملات کے سلسلے میں کوئی نئی بات پیش آ سکتی ہے۔ اس صورت میں اس کے لیے پیش آمدہ واقعے کے بارے میں علماء سے استفسار اور استصواب کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اس امر کے سیکھنے میں بھی جلدی کرنی چاہیے جو بھی پیش نہیں آیا لیکن مستقبل قریب میں پیش آ سکتا ہے۔ وہ علم جو فرض کفایہ ہے، سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قسمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظر ہے وہ دو طرح کے ہیں، شرعی اور غیر شرعی۔ شرعی علوم سے ہم وہ علوم مراد لیتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ عقل، تجربے یا سماعت کا ان میں کوئی دخل نہیں ہے۔ علم الحساب، علم الطب، علم اللغت شرعی علوم نہیں ہیں، کیونکہ ان سے پہلے کا تعلق عقل سے ہے، دوسرے کا تجربہ اور تیسرے کا سما سے ہے۔ غیر شرعی علوم، غیر شرعی علوم بھی تین قسمیں ہیں، پہلا پسندیدہ علوم، دوسرا ناپسندیدہ علوم، تیسرے مباح۔ پسندیدہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی کے مصالح وابستہ ہیں، جیسے علم طب اور علم حساب۔ ان میں سے بعض علوم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض صرف اچھے ہیں، فرض نہیں ہیں۔ فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں، جیسے طب تندرستی اور صحت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، یا حساب کے خرید و فروخت کے معاملات، وصیتوں کی تکمیل اور مال وراثت کی تقسیم وغیرہ میں لازمی ہے۔ یہ علوم ایسے ہیں کہ اگر شہر میں ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو تو تمام اہل شہر کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ان میں سے اگر ایک شخص بھی ان علوم کو حاصل کر لے تو باقی لوگوں کے ذمے سے یہ فرض ساقط ہو جاتا ہے۔ یہاں اس پر تعجب نہ کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حساب کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو اصول بیان کیے ہیں اس کی روشنی میں بنیادی پیشے جیسے پارچہ بانی، زراعت اور سیاست بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ سینہ پرونا اور پچھنے لگانا بھی فرض کفایہ ہیں کہ اگر شہر بھر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوا بھی اتاری ہے اور علاج کا طریقہ بھی بتلایا ہے، پھر کیوں نہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر کرنا جائز نہیں ہے، اس لیے پچھنے لگانے کا علم بھی فرض کفایہ ہے۔ یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ طب اور حساب کا صرف وہ حصہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ طب اور حساب کی باریکیوں کا علم محض پسندیدہ ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ غیر شرعی علوم ہیں، یہ غیر شرعی علوم ہیں۔ ناپسندیدہ علوم یہ ہیں: پہلا جادوگری، دوسرا شعبدہ بازی، تیسرا وہ علم جس سے دھوکہ وغیرہ ہو۔ مباح علوم یہ ہیں: پہلا شعر و شاعری اگر وہ اخلاق سوز نہ ہو، دوسرا تاریخ یا دیگر تاریخی علوم۔ ان صورتوں کی روشنی میں دوسرے ناپسندیدہ یا مباح علوم و فنون کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ شرعی علوم، شرعی علوم جن کا بیان کرنا مقصود ہے سب کے سب پسندیدہ ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غلطی سے کبھی کسی غیر شرعی علم کو شرعی سمجھ لیا جاتا ہے، اس لیے فی الحال ہم شرعی علوم کی بھی دو قسمیں کرتے ہیں، پسندیدہ اور ناپسندیدہ۔ پسندیدہ علوم علوم شرعیہ میں بھی کچھ علوم بنیادی حیثیت کے حامل ہیں، کچھ فروعی ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہیں شرعی علوم کا مقدمہ قرار دے لیجئے اور کچھ ان کا تکملہ یا تتمہ کہے جا سکتے ہیں۔ کل چار طرح کے علوم ہوئے۔ بنیادی علوم شریعہ بھی چار ہیں: پہلا کتاب اللہ، دوسرا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیسرا اجماع امت، چوتھا آثار صحابہ۔ ان چاروں میں سے پہلے دو کا بنیادی ہونا کسی وضاحت کا محتاج نہیں ہے۔ جہاں تک اجماع امت کا سوال ہے وہ اس لیے بنیادی ہے کہ اس سے سنت پر دلالت ہوتی ہے، مگر اس کا درجہ تیسرا ہے۔ آثار صحابہ کا علم بھی بنیادی ہے کیونکہ اس سے بھی سنت کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ لوگ ہیں جنہوں نے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اور حالات کے قرائن سے وہ باتیں معلوم کی ہیں جو دوسروں کو معلوم نہیں۔ کیا عجب ہے کہ اگر وہ باتیں ضبط تحریر میں لائی جائیں تو عبارت ان کا احاطہ نہ کر سکے۔ اسی لیے علماء نے صحابہ کی اقتداء اور ان کے اقوال و افعال سے استدلال کو امت کے حق میں مفید سمجھا ہے، تاہم یہ اقتداء مخصوص حالات میں خاص شرط کے ساتھ ہوگی۔ یہاں اس شرط کی تفصیل بیان کرنا ہماری گفتگو کے دائرے میں نہیں آتا۔ فروعی علوم شریعہ ایسے علوم ہیں جو مذکورہ بالا چاروں بنیادی علوم سے سمجھ آتے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ علوم اصل علوم کے مقتضائے الفاظ سے سمجھ آتے ہوں، بلکہ ان معانی سے سمجھ آتے ہیں جن کا عقل ادراک کرتی ہے، اس سے فہم کا دائرہ وسیع تر ہوتا ہے۔ چنانچہ بولے ہوئے الفاظ کی بنیاد پر وہ باتیں بھی سمجھ لی جاتی ہیں جس کے لیے وہ اللفظ استعمال نہ کیا گیا ہو۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں ہے: لا یقضی القاضی وهو غضبان، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. قاضی کے غصے کی حالت میں، قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ دے. اس حکم سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس وقت قاضی پیشاب کا دباؤ محسوس کر رہا ہو یا درد و تکلیف میں مبتلا ہو، اس وقت بھی فیصلہ نہ سنائے. یہ فروعی علوم جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں دو طرح کے ہیں. ان میں سے ایک کا تعلق دنیاوی مسالے سے ہے. اس علم کی تدوین فقہی کتابوں میں ہوئی اور فقہا اس علم کے ذمہ دار ہیں، وہ دنیا کے علماء ہیں. دوسرے کا تعلق آخرت کی بہتری سے ہے. اس علم میں قلب کے احوال اور اس کی اچھی یا بری عادتوں سے بحث کی جاتی ہے. خدا کی مرضیات و نامرضیات بھی اسی علم کے دائرے میں آتی ہیں. اس کتاب احیاء علوم دین کی آخری دو جلدوں میں اسی علم کی تفصیل ہے جو کیفیت عبادات یا معاملات میں دل سے اعضا پر منتقل ہوتی ہے، اور اس کا جاننا بھی اسی علم میں داخل ہے. وہ اس کتاب کی پہلی دو جلدوں میں مذکور ہے. شرعی علوم کی تیسری قسم میں وہ علوم شامل ہیں جنہیں علوم شرعیہ کا مقدمہ یا اعلیٰ کہا جا سکتا ہے، جیسے علم لغت اور علم نحو وغیرہ. یہ دونوں علم قرآن پاک اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آلے ہیں. حالانکہ لغت اور نحو بذات خود شرعی علوم نہیں، لیکن ان کا سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی اور ہر شریعت کا حال اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے. اسی لیے عربی زبان کا سیکھنا شرعی علوم کی تحصیل کے لیے اعلیٰ یا ذریعہ قرار پائے گا. علوم عالیہ میں کتابت بھی ہے، مگر فی الحقیقت یہ علم ضروری نہیں ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے. اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ جتنی باتیں سنی جاتی ہیں ان کا یاد کر لینا ممکن ہے، تو لکھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی. لیکن کیونکہ عموماً لوگ اس درجے ذہین اور ذکی نہیں ہوتے کہ تو اس عذر کی بنا پر علم کتابت کا حاصل کرنا بھی ضروری ٹھہرا. شرعی علوم کی تیسری قسم تکمیلی علوم ہیں. ان میں سے کچھ علوم کا تعلق قرآن کریم سے ہے اور کچھ کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن کریم کے تکمیلی علوم میں بعض کا تعلق محض قرآنی الفاظ سے ہے، جیسے قرأت اور حروف کے مخارج کا علم. بعض تعلق معنی سے ہے، جیسے علم تفسیر. تفسیری علوم بھی نقل پر موقوف ہیں، محض زباندانی کافی نہیں ہے. بعض کا تعلق قرآنی احکام سے ہے، جیسے ناسخ و منسوخ، عام و خاص، نص اور ظاہر کا علم. اس علم کو اصول فقہ کہتے ہیں. اس میں قرآنی آیات کے ساتھ ساتھ احادیث سے بھی بحث ہوتی ہے. حدیث کی تکمیلی علوم میں علم اسماء الرجال اور اصول حدیث وغیرہ شامل ہیں. اول الذکر میں راویوں کے نام و نص، حالات و صفات سے بحث کی جاتی ہے. روایت کی صداقت و دیانت کا حال بھی معلوم کیا جاتا ہے، تاکہ ضعیف حدیثوں کو قوی حدیثوں سے الگ کیا جائے. روایت کی عمریں بھی دیکھی جاتی ہیں، تاکہ مرسل مسند سے علیحدہ ہو جائے. جس علم سے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مختلف کیفیتیں معلوم ہوتی ہیں، اسے علم اصول حدیث کہتے ہیں. علوم شرعیہ کی ان چاروں قسموں میں جو علوم مذکور ہوئے ہیں وہ سب پسندیدہ ہیں، بلکہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں. فقیہ علماء دین ہیں، فقیہ علماء دنیا ہیں. یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے فقہ کو علم دنیا اور فقہا کو علم دنیا کہا ہے، حالانکہ فقہ بھی شرعی علم ہے. اس اعتبار سے فقہ کو علم دین اور فقہا کو علماء دین کہنا چاہیے. اس اعتراض کا جواب ذرا تفصیل طلب ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی اولاد کو چھنی ہوئی مٹی اور چھلتے ہوئے پانی یعنی منی سے، باپ کی سلب سے ماں کے رحم میں منتقل کیا، رحم مادر سے دنیا میں بھیجا، دنیا سے قبر میں، قبر سے میدان حشر میں، اور پھر جنت میں یا دوزخ میں اسے ڈالا جائے گا. گویا یہ انسان کا نقطۂ آغاز، اس کی انتہا اور درمیانی منازل ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آخرت کے لیے زاد راہ بنایا ہے، تاکہ انسان وہ تمام چیزیں توشہ کر لے جنہیں توشہ کیا جا سکتا ہے. چنانچہ اگر انسان صحیح طور پر دنیا کی زندگی پوری کرے تو تمام جھگڑے اور قضیے ختم ہو جائیں اور فقہا کی ضرورت باقی نہ رہے. مگر انسان خود کو متعین کردہ حدود سے تجاوز کرتا ہے، اسی لیے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اور جھگڑوں میں قضیوں کو نپٹانے کے لیے ایک سلطان یعنی حاکم کی ضرورت پیش آتی ہے تاکہ وہ لوگوں کو قابو میں رکھے۔ حاکم کو اس عمل میں ایک قانون کی ضرورت ہوتی ہے، اسی قانون کو فقہ کہتے ہیں۔ چنانچہ فقیہ قانون سیاست کا ماہر ہوتا ہے اور ان طریقوں سے واقف ہوتا ہے جن سے وہ مخلوق کے جھگڑے ختم کر سکے۔ غرض یہ ہے کہ فقیہ سلطان کو وہ راہ دکھاتا ہے جس پر چل کر وہ مخلوق کو قابو میں رکھ سکے اور انہیں پریشان نہ ہونے دے، تاکہ ان کی راستی اور استقامت سے ان کے دنیاوی امور بخوبی تکمیل پاتے رہیں۔ ہاں، اس میں بھی شبہ نہیں کہ فقہ کا تعلق دین سے بھی ہے، لیکن براہ راست دین سے تعلق نہیں ہے بلکہ دنیا کے واسطے سے ہے، اس لیے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ دنیا کے بغیر دین کی تکمیل نہیں ہوتی ہے، دنیا اور دین دونوں جڑواں ہیں، البتہ دین اصل ہے، بادشاہ یا حاکم نگہبان ہیں۔ چنانچہ جس عمارت کی جڑ یا بنیاد نہ ہو وہ منہدم ہو جاتی ہے، اور جس گھر کا کوئی نگہبان نہ ہو اس کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہی نگہبان نظم چلاتا ہے۔ نظم چلانے اور جھگڑوں کے فیصلہ کرنے میں جس قانون کی ضرورت پڑتی ہے اسے فقہ کہتے ہیں۔ ہم پہلے بتلا چکے ہیں کہ علم سیاست کا شمار دینی علوم میں نہیں ہوتا بلکہ ان علوم میں داخل ہے جن سے دین کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ اس طرح یہ بھی بتلایا جا چکا ہے کہ بنیادی پیشوں میں سیاست کا درجہ چوتھا ہے، اس لیے کہ فقہ کو بھی براہ راست دینی علوم میں شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ فقہ سیاست کا معاون علم ہے۔ ہمارے اس بیان پر اس مثال کی روشنی میں غور کیجئے کہ حج ایسے کسی آدمی کی رہنمائی کے بغیر مکمل نہیں ہوتا جو راہ میں عرب بدوؤں سے بچا سکے، لیکن کیا اس رہنمائی اور حفاظت کو حج کہا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ حج اور چیز ہے، حج کی راہ میں چلنا اور چیز ہے، راستے میں اپنی حفاظت کرنا حفاظت کے طریقوں، تدابیروں اور قوانین کی معرفت بالکل الگ چیز ہے۔ ہم نے جو یہ کہا کہ فن فقہ سیاست اور حفاظت کے طریقوں اور تدبیروں کا علم ہے، تو اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو سند کے ساتھ مروی ہے، لا یفتن الناس الا ثلاثا، امیر او مامور او متکلف، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، فتویٰ نہیں دیتے لوگوں کو مگر تین شخص، امیر یا مامور یا متکلف۔ اس حدیث میں امیر سے مراد امام ہے کہ پہلے امام ہی مفتی ہوا کرتے تھے، امور سے مراد امام ہے، مامور سے مراد نائب امام ہے، اور متکلف وہ ہے جو نہ امام ہو اور نہ اس کا نائب ہو بلکہ اس عہدے پر بلا ضرورت اور از خود فائز ہوا ہو۔ حالانکہ صحابہ کا دستور یہ تھا کہ وہ فتویٰ دینے سے بہت بچتے تھے، یہاں تک کہ ہر صحابی کسی دوسرے صحابی پر ٹال دیا کرتا تھا۔ البتہ اگر کوئی علم قرآن یا طریق آخرت کے متعلق کچھ پوچھتا تھا تو بتلانے سے گریز نہ فرماتے۔ بعض روایات میں متکلف کی جگہ مرائی کا لفظ بھی ہے جس کے معنی ہے ریاکار، اس لیے کہ وہ شخص جو اس کام کے لیے متعین نہیں کیا گیا منصب افتاء اختیار کرتا ہے، تو یہی کہا جائے گا کہ اس کا ارادہ طلب مال اور طلب جاہ کے علاوہ اور کچھ نہیں معلوم ہوتا۔ دوسرے اعتراض کا جواب، اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تقریر جروح یعنی زخموں کے حدود اور قصاص کے احکامات اور مالی تاوان کے مسائل میں تسلیم کی جا سکتی ہے، کیونکہ واقعی یہ سب احکام مسائل دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، مگر جن امور پر آپ کی کتاب کی جلدوں میں بحث کی گئی ہے یعنی عبادات، نماز، روزہ وغیرہ اور معاملات، وہ سب خالص دینی امور ہیں اور فقیہ ان امور میں بھی فتویٰ دیتا ہے، پھر اسے کیسے دنیا کا عالم کہا جا سکتا ہے؟ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اخروی اعمال میں سے فقیہ جن اعمال کا فتویٰ دیتا ہے وہ زیادہ سے زیادہ تین ہو سکتے ہیں، ایک اسلام، دوسرے نماز، روزہ وغیرہ، اور تیسرے حلال حرام، لیکن ان تینوں میں بھی فقیہ کی منتہائے نظر دنیا کے حدود ہیں، اس کی نظر دنیا کی حدود سے آخرت کی طرف تجاوز نہیں کرتی، اور جب ان تینوں میں فقیہ کا یہ حال ہو تو دوسرے امور کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے، وہ تو کھلے طور پر دنیاوی امور ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فقیہ اسلام کے باب میں کچھ کہے گا تو زیادہ سے زیادہ یہ کہے گا کہ اس کا اسلام درست ہوا اور اس کا اسلام درست نہیں ہوا، یا یہ کہ مسلمان ہونے کی شرائط یہ ہیں، لیکن اس میں بھی وہ صرف زبان پر حکم لگائے گا، دل اس کے اختیار سے باہر ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب سیف و سلطنت کو دل کی حکومت سے برطرف رکھا ہے۔ چنانچہ ایک صحابی نے اس شخص کو قتل کر دیا جو زبان سے کلمہ اسلام ادا کر چکا تھا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ صحابی نے یہ عذر پیش کیا کہ اس نے تلوار کے خوف سے کلمہ پڑھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلا شققت عن قلبی، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا؟ یہ حقیقت ہے کہ فقیہ تلواروں کے سائے میں اسلام کی صحت کا حکم لگاتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ تلوار سے اس کی نیت واضح نہیں ہوئی ہے اور نہ اس کے دل پر سے پردہ جہالت دور ہوا ہے، اگرچہ تلوار اس شخص کی گردن پر آویزاں ہے اور ہاتھ اس کے مال تک پہنچا ہی چاہتا ہے، مگر وہ صرف ایک کلمہ کہہ کر اپنی جان اور مال بچا لے جاتا ہے۔ محض اس کلمے کی بدولت جب تک اس کی زندگی ہے کوئی اس کی جان یا مال کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا الا لا اله الا الله فاذا قالوا ها فقد اسموا مني دماءهم واموالهم۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، مجھے لوگوں سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں، اگر وہ یہ کلمہ پڑھ لیں تو ان کی جانیں اور اموال مجھ سے محفوظ ہیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ بتلا دیا ہے کہ کلمے کا اثر صرف جان اور مال میں ہوگا، لیکن آخرت میں زبانی اقوال مفید نہیں ہوں گے، بلکہ وہاں دلوں کی روشنی اور اخلاص کام آئے گا، اور جو چیزیں آخرت میں مفید ہوں گی وہ فن فقہ سے متعلق نہیں ہیں۔ اگر فقی یہ چیزیں بیان کرے تو ایسے ہی جیسے علم کلام اور طب بیان کرنے لگے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرے مگر تکبیر اولا کے علاوہ شروع سے آخر تک پوری نماز میں غافل رہے اور کاروباری معاملات میں غور و فکر کرتا رہے تو فقی یہی کہے گا کہ اس کی نماز ادا ہو گئی ہے، حالانکہ آخرت میں اس نماز سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح اسلام کے متعلق صرف زبانی کلمہ پڑھ دینے سے آخرت میں کچھ حاصل نہیں ہوگا، مگر فقی وہاں بھی نماز کی صحت کا حکم لگاتا ہے، چنانچہ مسلی نے جو کچھ کیا ہے اس سے صیغہ امر کی تعمیل ہو جاتی ہے اور وہ قتل یا تعزیری جرمانوں سے محفوظ رہتا ہے۔ فقیہ خشوع و خضوع اور حضور دل کے درپے نہیں ہوتا، حالانکہ وہ یہ جانتا ہے کہ خشوع و خضوع اور استحضار قلب سے ظاہری عمل آخرت میں مفید ہوتا ہے۔ اگر وہ اسی طرح کے مسائل پر گفتگو بھی کرے تو اس کا تعلق فقہ سے نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کے باب میں بھی فقیہ کی نظر اس پہلو پر ہوتی ہے جس سے حاکم کا مطالبہ اس کی ذمہ باقی نہ رہے، یعنی ایسا کوئی پہلو کہ اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ دینے سے انکار کر دے اور بادشاہ زبردستی گرفتار کر لے تو اس پر یہ حکم ہو کہ وہ زکوٰۃ سے بری الذمہ ہے۔ روایت ہے کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سال کے آخر میں اپنا مال اپنی بیوی کو دے دیا کرتے تھے، اس کا مال اپنے نام ہبہ کرا لیتے تھے کہ زکوٰۃ ساقط ہو جائے۔ یہ بات کسی نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی، آپ نے فرمایا کہ ایسا کرنا فقہی طور پر تو صحیح ہے، یہ صرف دنیاوی ہیلا ہے، مگر آخرت میں اس کا ضرر اور گناہوں کے ضرر سے بڑھ کر ہے، اور اسی طرح کا علم مضر کہلاتا ہے۔ حلال اور حرام کے باب میں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ حرام سے بچنا دین کی بات ہے دنیا کی نہیں، لیکن ورع یعنی حرام سے بچنا کے چار درجے ہیں۔ پہلے درجے میں وہ ورع ہے جو گواہوں کی عدالت کے لیے شرط کے طور پر مطلوب ہے، اگر یہ نہ ہو تو وہ شخص گواہ، قاضی یا حاکم نہیں بنایا جا سکتا۔ اس طرح کا ورع تو صرف یہ ہے کہ آدمی ظاہر کے حرام سے بچا رہے۔ دوسرے درجے میں صالحین کا ورع ہے، یعنی ان چیزوں سے بچنا جن میں حرام و حلال دونوں کا احتمال موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا ما یریبک الا ما لا یریبک، اور یہ ترمذی کی حدیث ہے، اس چیز کو ترک کر دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اس شخص کے بدلے میں جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی مشتبہ اور مشکوک چیز چھوڑ دے اور وہ چیز اختیار کر لے جس میں کوئی شک نہ ہو۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے. ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ثم جواز حواز القلب قلوب, اور یہ بحقی کی حدیث ہے, گناہ دلوں میں کھٹکنے والا ہوتا ہے. تیسرے درجے میں متقین کا ورع ہے. یہ لوگ بسا اوقات حلال چیز بھی اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے حرام تک پہنچنے کا خوف رہتا ہے. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يكون الرجل من المتقين حتى يدأ ما لا باس به مخاف مما به باس, اور یہ ترمذی ابن ماجہ اور حاکم کی حدیث ہے. آدمی متقی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ چیز نہ چھوڑ دے جس میں مزائقہ نہیں, اس چیز کے خوف سے جس میں مزائقہ ہے. متقین کی ورع کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص لوگوں کے حالات محض اس خوف سے بیان نہ کرے کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے, یا مرغوب چیزیں اس لیے نہ کھائے کہ ان کے کھانے سے زیادہ سرور نہ ہو جائے جس سے ممنوع چیزوں کے کھانے کی نوبت آ سکتی ہے. چوتھے درجے میں صدیقین کا ورع ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز سے منہ پھیر لے اس ڈر سے کہ کہیں کوئی لمحہ زندگی کا ایسا نہ گزر جائے جس میں خداوند تعالیٰ کی قربت زیادہ نہ ہو, اگرچہ اسے اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اس میں حرام کے ارتکاب کی نوبت نہیں آئے گی. ورع کے ان چاروں مراتب ہیں, فقی کی نظر میں صرف گواہوں اور قاضیوں کے ورع پر ہے یا ان امور پر ہے جن سے ان کی عدالت متاثر اور مجروح ہوتی ہے. اس طرح کے ورع کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اس نے کوئی ایسا فعل نہ کیا ہو جس پر آخرت میں گرفت ہو سکتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا استفت قلبك وان افتوك وان افتوك وان افتوك, اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اپنے دل سے فتویٰ لو اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں, لیکن وہ تمہیں فتویٰ دیں اگرچہ وہ تمہیں فتویٰ دیں. اس پوری گفتگو کا ماحصل یہ ہے کہ فقی کی نظر اس دنیا پر رہتی ہے جس میں راہ آخرت کی فلاح و کامیابی ہے. اگر وہ کبھی دل کے حالات یا آخرت کے معاملات سے متعلق کچھ کہتا بھی ہے تو محض کسی اور وجہ سے, جیسا کہ کبھی فقہ کی کتابوں میں طب, حساب یا کلام کی مباحث آ جائیں یا نحو اور شاعری میں حکیمانہ مباحث مل جائیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ, جو ظاہری علوم کے امام ہیں, فرمایا کرتے تھے کہ اس علم یعنی علم فقہ کا حصول زاد آخرت نہیں ہے. موصوف کی یہ رائے حقیقت پر مبنی ہے, اس لیے کہ تمام علماء کی ایک ہی رائے ہے کہ علم کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس شخص کی حماقت میں کیا شبہ ہے جو اس علم کو جس میں زہار, لعان, بیع, سلم, اجارہ اور بیع صرف کے مسائل بھی ہیں, بیع صرف کے مسائل بھی ہیں, یہ سمجھ کر سیکھے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قربت نصیب ہوگی. طاعات کے باب میں عمل دل اور اعضا دونوں سے ہوتا ہے, چنانچہ شرف اسی عمل کو حاصل ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے طب اور فقہ کو برابر کیسے قرار دے دیا, یہ تسلیم کے طب ذریعہ صحت ہونے کی بنا پر دنیا سے بھی متعلق ہے اور اس پر دین کی سلامتی کا بھی مدار ہے, مگر مسلمانوں کا اجماع اس پر ہے کہ یہ دونوں علم برابر نہیں ہو سکتے. اس کے جواب میں ہم یہ عرض کریں گے کہ ان میں برابری ضروری نہیں ہے, بلکہ دونوں میں کچھ فرق ہے. فقہ حسب ذیل تین وجوہات کی بنا پر طب سے افضل ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فقہ علم شرعی ہے یعنی نبوت سے ماخوذ ہے, جبکہ طب شرعی علم نہیں ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ راہ آخرت کے مسافروں میں سے کوئی اللہ کا بندہ ایسا نہیں ہے جسے فقہ کی ضرورت نہ ہو. اس کی ضرورت بیمار اور صحت مند دونوں کو رہتی ہے, جبکہ طب کی ضرورت صرف بیماروں کو ہوتی ہے. صحت مندوں کے مقابلے میں بیمار کم ہی ہوتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ علم فقہ علم آخرت یعنی باطن کے علم سے وابستگی رکھتا ہے, کیونکہ فقہ کا مقصد یہ ہے کہ اعضاء کے اعمال کی نگرانی کی جائے اور اعضاء کے اعمال کا مدار دل کی صفات و عادات پر ہے. اچھے اعمال اچھی عادات سے جنم لیتے ہیں اور برے اعمال بری عادات سے. ثابت ہوا کہ اعضاء اور دل میں گہرا رشتہ ہے، جہاں تک صحت اور مرض کا تعلق ہے ان کا متمع نظر مزاج اور خلطوں یعنی خون، بلغم، سودا، صفرا کی صفات ہیں جن کا تعلق بدن سے ہے نہ کہ دل سے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اگر فقہ کا موازنہ طب سے کیا جائے تو فقہ افضل ہے، اور علم طریق آخرت سے کیا جائے تو ثانی الذکر یعنی علم طریق آخرت افضل ہے۔ علم طریق آخرت کی تفصیل۔ واضح ہو کہ علم طریق آخرت کی دو قسمیں ہیں، علم مکاشفہ اور علم معاملہ۔ علم مکاشفہ، اس علم کا نام علم باطن بھی ہے، یہ علم دوسرے علوم کی غایت اور منتہا ہے۔ بعض عارفین نے لکھا ہے کہ ہمیں اس شخص کے سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے جو اس علم سے بہرہور نہیں ہوا یا اس کا کوئی حصہ اسے نہیں ملا۔ اس علم کا کم سے کم حصہ یہ ہے کہ اس کی صداقت و حقانیت کا اعتراف کیا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ جو لوگ اس کے اہل ہیں انہیں یہ علم حاصل ہے۔ ایک اور صاحب علم کا قول ہے کہ مبتدا اور متکبر کو یہ علم حاصل نہ ہوگا، چاہے اسے دوسرے تمام علوم میں ید طولہ حاصل ہو جائے۔ سب سے ہلکا عذاب اس شخص کے لیے یہی ہے کہ اسے اس علم میں کچھ نہیں ملتا، حالانکہ یہ علم صدیقین اور مقربین کا علم ہے۔ شعر ہے، وارد لمن غاب عنك غیبا فذاك ذنب عقاب فيه۔ ترجمہ، اس سے خوش رہ جو تیرے پاس سے غائب رہا، اس لیے کہ یہ غائب رہنا گناہ ہے اور عذاب بھی اسی میں ہے۔ علم مکاشفہ ایک نور کا نام ہے، جب دل برائیوں سے پاک و صاف ہوتا ہے تو یہ نور ظاہر ہوتا ہے۔ اس نور سے آدمی پر ایسی بہت سی باتیں منکشف ہوتی ہیں جن کا وہ پہلے نام سنا کرتا تھا یا ان کے کچھ مجمل اور غیر واضح معنی وضع کر لیا کرتا تھا، یہاں تک کہ اسے خدائے پاک کی ذات، اس کی دائمی صفات کمال، اس کے افعال، دنیا اور آخرت کی وجہ تخلیق، آخرت کو دنیا پر موقوف کرنے کی حکمت، نبوت اور نبی کے معنی، وحی، ملائکہ اور شیاطین کی حقیقت، انسان سے شیطانی قوتوں کی دشمنی کی کیفیت، انبیاء کے سامنے فرشتوں کی آمد اور نزول وحی کی کیفیت، آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی حالت، دل اور اس میں فرشتوں اور شیطانوں کی جنگ کی کیفیت، فرشتے کے الہام و القاء اور شیطان کے وسوسوں کا فرق، آخرت، جنت، دوزخ، عذاب قبر، پل صراط، میزان حساب اور دوسرے بے شمار امور کی صحیح معرفت اسی نور سے حاصل ہوتی ہے۔ اسی نور کی روشنی میں وہ ان دو آیات کے معنی سمجھتا ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پارہ نمبر 15، رکوع نمبر 2، آیت نمبر 14، اپنے نامہ اعمال خود پڑھ لے، آج تو خود اپنا آپ ہی محاسب کافی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، پارہ نمبر 21، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 64، اور اصل زندگی عالم آخرت ہے، اگر ان کو اس کا علم ہوتا تو ایسا نہ کرتے۔ خدائے پاک کی لقا اور اس کی ذات کریم کو دیکھنے کے معنی، اس کی قربت، اس کے پڑوس میں رہنے، ملائے اعلیٰ اور ملائکہ کی قربت کا شرف حاصل ہونے کا مفہوم بھی اسی نور سے منکشف ہوگا۔ جنت میں رہنے والوں کے درجات میں اس قدر فرق ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے جیسے ہم آسمان میں چمکتے ستارے دیکھتے ہیں۔ اس فرق کے معنی کیا ہیں؟ اس سوال کا جواب بھی اسی نور کی روشنی میں ملے گا، اور ان جیسے لا تعداد مسائل ایسے ہیں جن کی لوگ تصدیق کرتے ہیں اور ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کے بیان میں اختلاف رائے رکھتے ہیں۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ سب مثالیں ہیں۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو چیزیں تیار کی ہیں وہ ایسی ہیں کہ نہ انہیں کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، اور نہ کسی کے دل میں ان کا تصور ہی پیدا ہوا۔ یہ صرف نام ہیں یا اوصاف جو مخلوق کو سمجھانے کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان میں سے بعض چیزیں تو مثالیں ہیں اور بعض چیزیں حقیقت میں بھی وہی ہیں جو اپنے ناموں سے سمجھ آتی ہیں۔ بعض علماء کے خیال میں خدا کی معرفت کا منتہا یہ ہے کہ آدمی اس کی معرفت سے اپنے آپ کو عاجز سمجھے۔ بعض حضرات اللہ تعالیٰ کی معرفت کے متعلق کچھ بڑھا چڑھا کر حقائق پیش کرتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہا وہ ہے جس کا عام لوگ اعتقاد رکھیں، یعنی یہ اعتقاد کہ اللہ موجود ہے، جاننے والا، قدرت والا، سننے والا، دیکھنے والا اور کلام کرنے والا ہے، بس یہی اعتقاد خدا کی معرفت ہے۔ علم مکاشفہ سے ہم وہی علم مراد لے رہے ہیں جس کی مدد سے یہ امور منکشف ہو جائیں اور حق واضح ہو جائے، اتنا واضح ہو جائے گویا آنکھوں سے مشاہدہ کیا جا رہا ہو، شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ انسان کے جوہر میں ایسا ہونا ممکن ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے آئینہ خانہ دل پر دنیاوی آلائشوں کی زنگ کی تہیں نہ جمی ہوئی ہوں۔ علم طریق آخرت سے ہم یہی مراد لیتے ہیں جس سے یہ معلوم ہو کہ آئینہ دل سے ان آلائشوں کا زنگ اس طرح سیقل کیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال کی معرفت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ دل کا آئینہ اس وقت صاف شفاف ہو سکتا ہے جب انسان شہوتوں سے باز رہے اور ہر معاملے میں انبیاء علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اس تدبیر سے جس قدر اس کا دل روشن اور صاف ہوتا جائے گا، اسی اعتبار سے امر حق اس پر واضح ہوتا رہے گا اور حقائق روشن ہوتے رہیں گے۔ مگر اس عمل کے لیے بھی ریاضت اور تعلیم ضروری ہے۔ اس ریاضت کی تفصیل ہم کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ یہ وہ علم ہے جو کتابوں میں نہیں لکھا جاتا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اس علم کا کچھ حصہ عطا کر دیتا ہے، وہ اس کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا، البتہ ان سے ضرور کر دیتا ہے جو اس کے اہل ہوں، وہ اس کے شریک راز ہوتے ہیں۔ یہ وہی علم باطن ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کی مراد ہے، ان من العلم کہیئت المکنون لا یعلمہ الا اہل المعرفت باللہ تعالی فاذا انتقوا به لم یجہلہ الا اہل اخترار باللہ تعالی فلا تحقر وأعلم آتاه الله تعالى علما منه فإن الله عز وجل لم يحقر إذا آتاها إياها۔ ابو عبد الرحمن سلمی فی 40 کی حدیث ہے۔ بعض علوم حیت مکنون کی طرح ہیں جنہیں صرف وہ لوگ جانتے ہیں جو اللہ کی معرفت رکھتے ہیں۔ جب وہ ان علوم کا اظہار کرتے ہیں تو صرف وہی لوگ انہیں نہیں سمجھ پاتے جو اللہ تعالیٰ کی نسبت مغالطے میں مبتلا ہیں۔ جس عالم کو اللہ تعالیٰ نے اس کا علم دیا ہو، اس کو حقیر مت سمجھو، اس لیے کہ اللہ نے بھی اس کو حقیر نہیں سمجھا، کیونکہ اس کو وہ علم عطا فرمایا ہے۔ علم معاملہ، علم معاملہ دل کے احوال اور کیفیات کا علم ہے۔ ان احوال و کیفیات میں کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے صبر، شکر، خوف، رجا، رضا، زہد، تقوی، توکل، سخاوت، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی معرفت، حسن معاملہ، خدا تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن، خوش خلقی، حسن معاشرت، صدق، اخلاص وغیرہ۔ ان احوال و کیفیات کی حقائق و اوصاف، اسباب و علامات، نتائج و ثمرات کا جاننا اور ان کیفیات میں سے جو کیفیت کمزور پڑ گئی ہے اسے تقویت دینے یا جو ختم ہو گئی ہو اسے واپس لانے کے طریقوں کا جاننا بھی علم آخرت ہے۔ دل کی بعض کیفیات و احوال ناپسندیدہ ہوتے ہیں، جیسے مفلسی کا خوف، تقدیر سے ناراضگی، کینہ پروری، حسد، نفاق، حب جاہ، دنیا میں عیش کرنے کے لیے زیادہ طویل زندگی کی خواہش، تکبر، ریاکاری، غصہ، شیخی، دشمنی، بغض، لالچ، بخل، حرص، عمرہ کی تعظیم، فقرا کی توہین، فخر، مفاخرت، حق بات سے انکار، لا یعنی چیزوں میں اشغال، زیادہ بولنے کی خواہش، لوگوں کا قطع کلام کرنا، دنیا کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا، دنیا میں سستی کرنا، اپنے نفس کو بڑا سمجھنا، اپنی برائیوں سے قطع نظر کر کے لوگوں کی عیب جوئی کرنا، دل کا فکر، آخرت اور خوف الہی سے خالی ہونا، ذرا سی رسوائی پر شدید انتقام لینا، حق کے لیے انتقام میں کمزوری دکھانا، باطن کی دشمنی کے لیے ظاہر کو دوست بنانا، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس کے چھیننے کے سلسلے میں عذاب خداوندی سے غافل ہو جانا، اپنی اطاعت پر بھروسہ کرنا، مکر، فریب، خیانت، زیادہ جینے کی توقع، شقاوت قلبی، سخت کلامی، دنیا کی زندگی سے خوشی، اس کی جدائی سے ملال، مخلوق سے محبت، ان کی جدائی سے وحشت، ظلم، اجلت اجلت پسندی، شرم و حیا کی کمی، رحم کا فقدان اور اس طرح کی دوسری عادتیں، یہ سب دل کی صفات ہیں۔ باقی سب برائیاں، منکرات اور فواہش انہی سے جنم لیتے ہیں۔ ان کیفیات و صفات کے حقائق، اسباب، نتائج اور طریقہ ہائے علاج کا معلوم کرنا بھی علم آخرت ہے، اور یہ علماء آخرت کے مطابق فرض عین ہے۔ جو شخص اس علم سے روگدانی کرے گا، قیامت میں بادشاہ حقیقی کے قہر سے ہلاک ہوگا، جس طرح ظاہری اعمال سے روگدانی کرنے والے لوگ فقہائے دنیا کے فتووں کے مطابق بادشاہان دنیا کی تلوار سے ہلاک ہوتے ہیں۔ فقہائے دنیا اور علماء آخرت، اس تفسیر سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ فرض عین علوم میں فقہائے دنیا کی نظر دنیا کی بہتری پر ہوتی ہے اور علماء آخرت کی نظر آخرت کی بہتری پر۔ چنانچہ اگر کسی فقی سے توکل یا اخلاص کے متعلق پوچھا جائے یا سوال کیا جائے کہ ریا سے بچنے کی کیا صورت ہے، تو وہ اس سوال کے جواب میں خاموشی اختیار کرے گا، حالانکہ یہ جاننا اس پر بھی فرض عین ہے۔ اگر اس کا علم حاصل نہ کرے گا تو آخرت میں ہلاک ہوگا، لیکن اگر اس فقی سے لعان، زہار، گھڑ دوڑ، تیر اندازی وغیرہ کے مسائل دریافت کیے جائیں، تو ایسی ایسی باریکیاں پیدا کرے گا کہ صدیوں تک ان میں سے کسی کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اگر پیش بھی آئے تو دنیا ان کے بتانے والوں سے خالی نہ ہو۔ فقیہ بلا وجہ ان فروئی مسائل میں دن رات الجھا ہوا ہے اور مشقت اٹھا رہا ہے، اور جو علم اس کے لیے ضروری ہے اس سے غافل ہے۔ اگر کوئی بطور اعتراض کچھ کہتا بھی ہے تو اس کا جواب ہوتا ہے کہ میں اس علم میں اس لیے مشغول ہوں کہ یہ علم دین ہے اور یہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے، خود بھی اس کے دھوکے میں آ کر فقہ سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ ہر عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ اگر اس کی نیت یہی ہوتی کہ فرض کفایہ سیکھ کر حق امر ادا کر رہا ہے، تو اسے فرض عین کو فرض کفایہ پر ترجیح دینی چاہیے تھی۔ بلکہ فرض کفایہ صرف فقہ ہی نہیں ہے، اور علوم بھی ہیں۔ مثلا بعض شہر ایسے ہیں جہاں ذمی کفار طبیب ہیں، جو فقہی احکام اتباع سے متعلق ہیں، ان میں کفار کی شہادت قبول نہیں کی جاتی، مگر وہ اس کے باوجود طب نہیں سیکھتا، بلکہ کوشش کرتا ہے کہ زیادہ اختلافی اور نزائی مسائل سیکھے، حالانکہ شہر اس طرح کے فتوے لکھنے والوں سے بھرے پڑے ہیں۔ آخر اس کا کیا سبب ہے کہ جس فرض کفایہ علم کے جاننے والے کثرت سے ہیں اور اس پر سب ٹوٹے پڑ رہے ہیں، اور جس فرض کفایہ علم کے جاننے والے کم اور بہت کم ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں ہے؟ ہمارے خیال میں تو صرف ایک ہی سبب ہے کہ طب پڑھنے کے بعد اوقاف اور وصایا کی تولیت، یتیموں کے مال کی نگرانی، عہدہ قضا، سرکاری اثر و رسوخ، ہمسروں پر برتری اور دشمنوں پر غلبہ حاصل نہیں ہوتا۔ افسوس صد افسوس، علماء سو کی غلطیوں سے دین مٹ گیا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسی غلطیوں سے بچائے جس میں اس کی خفگی اور شیطان کی ہنسی ہو۔ علماء ظاہر کا اعتراف، علماء ظاہر میں سے جو لوگ اہل ورا تھے وہ علماء باطن اور ارباب قلوب کی فضیلتوں کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ روایت ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ شیبان چرواہے کے سامنے اس طرح بیٹھتے تھے جیسے جس طرح اپنے استاد کے سامنے کوئی طفل مکتب بیٹھتا ہے، اور ان سے پوچھتے کہ فلاں فلاں معاملے میں ہم کیا کریں۔ لوگ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے تھے کہ آپ جیسا شخص اس جنگلی سے پوچھتا ہے، آپ فرماتے کہ جو کچھ تم نے نہیں سیکھا وہ اس نے سیکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ ہم کیا کریں، کیسے کریں، حالانکہ علم ظاہر میں ان کا دونوں سے کوئی مقابلہ نہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، كيف نفعل إذا جاءنا أمر لم نجده في كتاب ولا سنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم صلوا الصالحين واجعلوه شورى بينهم۔ اور یہ تبرانی کی حدیث ہے، یا رسول اللہ، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آئے جس کا حل کتاب و سنت میں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صالحین سے معلوم کرو اور اس معاملے کو ان کے مشورے پر موقوف کر دو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ علماء ظاہر زمین اور ملک کی زینت ہیں اور علماء باطن آسمان اور ملکوت کی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک روز میرے مرشد شیخ سری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ میرے پاس سے اٹھ کر تم کس کی مجلس میں بیٹھتے ہو؟ میں نے عرض کیا محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں۔ فرمایا بہت خوب، ان کا علم اور ادب حاصل کرنا، اور علم کلام اور متکلمین کا جو رد وہ کرتے ہیں اسے مت سیکھنا۔ جب میں واپس جانے لگا فرمایا اللہ تجھے صاحب حدیث صوفی بنائے، صوفی صاحب حدیث نہ بنائے۔ اس دعا میں اس حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ جو شخص علم حاصل کر کے صوفی بنتا ہے وہ فلاح پاتا ہے، اور جو علم سے پہلے صوفی بنتا ہے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ علم کلام اور فلسفہ کو علوم کی اقسام میں ذکر نہ کرنے کی حکمت۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ آپ نے علوم کی قسموں میں کلام اور فلسفے کا ذکر نہیں کیا ہے اور نہ یہ بتلایا کہ وہ اچھے علوم میں شمار ہیں یا برے علوم میں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سلسلے میں عرض ہے کہ علم کلام میں جتنے بھی مفید دلائل ہیں وہ سب قرآن و حدیث میں موجود ہیں۔ جن دلائل کا ماخذ قرآن و حدیث نہیں ہے وہ یا تو مبتدعانہ اور فاسد خیالات ہیں یا مختلف فرقوں کی نزائی بحثیں ہیں۔ یہ سب لا یعنی اور لغو باتیں ہیں، ایسی ہیں جن کا قرن اول یا دور صحابہ میں کوئی وجود نہیں تھا۔ اگرچہ اس دور میں اس طرح کے مسائل کی طرف توجہ دینا بھی بدعت سمجھا جاتا تھا، لیکن اب وقت کے تقاضوں کے ساتھ ساتھ یہ حکم بھی بدل گیا ہے۔ اس طرح کی بدعتیں بکثرت پھیل گئی ہیں جو قرآن و سنت کے تقاضوں سے میل نہیں کھاتی، اور ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ان بدعات کی اشاعت میں پیش پیش ہیں۔ اس لیے اب اس طرح کے علوم سیکھنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے بلکہ ان کا سیکھنا فرض کفایہ بھی ہے، مگر اتنا ہی سیکھنا ضروری ہے جس سے کسی ایسے بدعتی کا مقابلہ کیا جا سکے جو اپنی بدعات کی طرف مائل کرنے کی کوشش میں مصروف ہو، اور اس کی متعینہ حدود شرائط کی تفصیل ہم کتاب العلم کے تیسرے باب میں بیان کریں گے۔ جہاں تک فلسفے کا تعلق ہے وہ مستقل کوئی علم نہیں ہے، اور اس کی چار شاخیں ہیں، ایک حساب اور عقلیدس۔ ان کے بارے میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ یہ دونوں علم جائز ہیں، تاہم ان لوگوں کو جن کے بہکنے کا خوف ہو ان علوم کی تحصیل سے روکا جائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ ان فنون میں مہارت حاصل کرنے کے بعد بدعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ضعیف الاعتقادات اعتقاد لوگوں کو ان سے دور رکھنا ضروری ہے، جیسے چھوٹے بچوں کو گر کر ڈوبنے کے خوف سے نہر کے کنارے پر کھڑا نہیں ہونے دیا جاتا، یا نو مسلم کو اس خیال سے کفار کے ساتھ میل جول رکھنے سے روکا جاتا ہے کہ کہیں ان کی صحبت اثر نہ کر جائے۔ جو لوگ پختہ عقیدہ رکھتے ہوں ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ فلسفہ کی دوسری شاخ منطق ہے۔ منطق میں دلیل اور حد کی تعریف اور شرائط سے بحث کی جاتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں بھی علم کلام میں مل جاتی ہیں۔ الہیات فلسفے کی تیسری شاخ ہے۔ الہیات کا موضوع خدا پاک کی ذات و صفات ہیں، یہ بھی علم کلام ہی کا حصہ ہیں۔ فلاسفہ نے اس سلسلے میں کوئی نیا علم ایجاد نہیں کیا، بلکہ ان کے خیالات متکلمین کے خیالات سے جداگانہ ہیں۔ ان میں سے بعض خیالات کفر ہیں، بعض بدعتیں۔ جس طرح اعتزال ایک الگ علم نہیں بلکہ متکلمین ہی میں سے کچھ لوگوں نے اپنے باطل مذاہب الگ کر لیے ہیں، اس پر فلاسفے کو قیاس کر لیجئے۔ فلسفے کی چوتھی شاخ طبیعت ہے۔ طبیعت کی بعض مباحث تو شریعت اور دین نے حق سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ان پر علم کا اطلاق ہی صحیح نہیں ہے، بلکہ انہیں جہل کہنا زیادہ بہتر ہے۔ بعض مباحث میں اجسام کی صفات و خواص اور ان کے تغیرات موضوع بنتے ہیں، یہ مباحث طب سے مشابہت رکھتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ طبیب کی نظر انسانی بدن کی صحت یا مرض پر ہوتی ہے، اور طبیعت والوں کی نظر انسانی جسم کے تغیر و حرکت پر، مگر طب کو طبیعت پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ طب کی ضرورت ہے اور طبیات کی ضرورت نہیں ہے۔ علم کلام کی حیثیت۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ علم کلام ان علوم میں سے ہے جن کا سیکھنا فرض کفایہ ہے، تاکہ عوام کے قلوب مبتدعانہ عقائد خیالات سے محفوظ رہیں۔ علم کلام بدعتوں کے پیدا ہونے کی وجہ سے واجب ہوا، جس طرح حج کے راستوں میں بدعوں کے مظالم اور رہزنی کے واقعات کی بنا پر کسی رہنما کی رہنمائی کی ضرورت ہوئی۔ عرب بدو اگر اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں تو یہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر بدعتی بھی اپنی یاوا گوئی ترک کر دیں تو پھر علم کلام کی بھی صرف اس قدر ضرورت رہے جتنی صحابہ دور صحابہ میں تھی. جو لوگ علم کلام کی تعلیم اور تعلم میں مشغول ہیں انہیں اس علم کی حدود ضرور جان لینی چاہیے. متکلم کا درجہ دین میں ایسا ہے جیسے حج کے راستے میں محافظ کی حیثیت. چنانچہ اگر محافظ صرف حاجیوں کی حفاظت کرے اور کچھ نہ کرے تو اسے حاجی نہیں کہا جائے گا, بلکہ حاجی صرف اسے کہیں گے جو حج کے اعمال ادا کرے. اسی طرح اگر متکلم بھی محض مبتدئین کے ساتھ مناظروں میں مشغول رہے اور طریق آخرت طے نہ کرے گا یا اپنے دل کی اصلاح میں مشغول نہ ہوگا تو اسے دین کے عالموں میں شمار نہیں کیا جائے گا. اس کے پاس صرف اس عقیدے کے سوا جس میں سب لوگ شریک ہیں اور کیا ہے؟ محض عقیدہ تو کافی نہیں ہے, اس کا تعلق تو اعمال ظاہری دل اور زبان تینوں سے ہے. تاہم متکلم اس لحاظ سے عوام سے ممتاز ہے کہ وہ اہل بدعت کے خلاف مقابلہ آ رہا ہے, عوام کا محافظ ہے, لیکن خدا تعالی کی ذات و صفات کی معرفت یا ان امور کا علم جن کا ذکر ہم نے علم مکاشفہ میں کیا ہے علم کلام سے حاصل نہیں ہوتا. بلکہ کیا عجب ہے کہ یہ علم ان کے لیے حجاب اور رکاوٹ ہو. ان امور کا ادراک مجاہدے سے ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا مقدمہ قرار دیا ہے. ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 3 آیت نمبر 69. اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے ضرور دکھائیں گے, اور بے شک اللہ خلوص والوں کے ساتھ ہے.